زندہ ہے خمینی زندہ ہے 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 فکر و نظر میں زندہ ہے ہر علم کے گھر میں زندہ ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ حضرت محترم امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جسے ہم انبیاء علیہ السلام کی نہضت کا ایک پارٹ کہہ سکتے ہیں، تسلسل کہہ سکتے ہیں۔ امام خمینی ایک مدرس نہیں تھے، ایک فقط عارف نہیں تھے، امام فقط ایک خطیب نہیں تھے، ایک فقی نہیں تھے، امام صحیح معنوں میں انبیاء کے جانشین تھے۔ یہ جو کہا گیا روایات کے اندر، العلماء ورثۃ الانبیاء، وارث انبیاء خمینی ابو چھکن تھا، جس نے انبیاء علیہ السلام کی نہضت کو اس جدید ٹیکنالوجی کے زمانے میں، کہ جب اسلام کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ اسلام معاشرے کو چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جدید زمانے میں اسلام زمانے سے ہم آہنگ نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات بہت بیکورڈ ہیں، اسلام 1400 سال پرانی بات کرتا ہے، اسلام اس جدید ٹیکنالوجی کے زمانے میں، سائنس کے زمانے میں، آج کی اس لبرل ڈیموکریسی کے نظام میں اسلام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کے پاس آج کے جدید انسان اور اس کے نئے نئے افکار کے مقابلے میں کوئی بات کہنے کے لیے نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی پریکٹیکل چیز اسلام کے پاس موجود نہیں ہے۔ میں توجہ چاہوں گا ایک دفعہ، درود بھیجے محمد والی محمد۔ لہذا انقلاب اسلامی ایران سے پہلے یہ کیفیت تھی عالم اسلام کی، جو بزرگان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، علماء مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بزرگان یقیناً اس زمانے کو اگر یاد کریں تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب دیندار ہونا باعث شرم سمجھا جاتا تھا۔ ایک نوجوان داڑھی رکھے، کہا جاتا تھا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہو جو داڑھی رکھ رہے ہو۔ یہ فقط پاکستان کی بات نہیں ہے، تمام عالم اسلام میں اسی طرح سے تھا۔ دنیا اسلام کے اندر، یعنی مسلمانوں کے درمیان، جناب محترم، خود اسلام غریب ہو چکا تھا، اسلام اجنبی ہو گیا تھا، اسلامی تعلیمات اجنبی ہو گئی تھی، معنویت کا فقدان تھا، معنویت اٹھ چکی تھی، دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی، یا مشرقی بلاک کی طرف یا مغربی بلاک کی طرف، یا رشیا کی طرف یا امریکہ کی طرف، یا کیپٹلزم کی طرف یا مارکسزم کی طرف، سوشلزم کی طرف، اس طرح سے دنیا کو تقسیم کر دیا گیا تھا، دنیا کے نظام کو تبدیل کر دیا گیا تھا، ملکوں کو تقسیم کر دیا گیا تھا۔ حضرت محترم، اس زمانے میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے 2500 سالہ شہنشاہیت کا خاتمہ کر کے اسلامی حکومت کو قائم کیا، جس کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اسلام کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ تہران کے، جو امریکہ کا سب سے بڑا اڈا تھا، اسرائیل کا سب سے بڑا مرکز تہران تھا، جہاں سے ریجن کے پورے علاقے کے تمام کے تمام ممالک کو کنٹرول کیا جاتا تھا، مشرق وسطی کو کنٹرول کیا جاتا تھا، کہاں سے بیٹھ کر؟ تہران سے بیٹھ کر امریکہ کنٹرول کرتا تھا، اتنے مضبوط قلعے پہ، اتنے مضبوط مرکز کے اوپر امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے حملہ کیا اور امریکہ کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا، اسرائیل کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا، اور 2500 سالہ شہنشاہیت کا خاتمہ کر کے کلمتو لا الہ الا اللہ کو بلند کیا، اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ زن محترم، یہ اس زمانے کا معجزہ ہے، انقلاب اسلامی ایران اس زمانے کا معجزہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، زانِ گرامی خود امام خمینی نے کئی دفعہ اپنی مختلف تقاریر کے اندر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ انقلاب ٹھیک ہے کہ عوام لے کر آئی ہے، ٹھیک ہے کہ عوام نے قربانیاں دی ہیں، لیکن اگر نصرت الہی نہ ہوتی، اگر تائید امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتی، تو اتنی بڑی بڑی سپر طاقتوں کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے تھے؟ لہذا زانِ محترم، بہت امپورٹنٹ ہے اس زمانے کے حالات کو سمجھنا۔ جب امام خمینی نے اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب دین کو سیاست سے جدا سمجھا جاتا تھا، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ایک عالم اس کی علمیت، اس کی مولویت، علماء سے معذرت چاہتے ہوئے، ان کا جو وقار تھا وہ اس میں تھا کہ وہ معاشرے سے کٹے ہوئے ہوں، وہ عبادت کرنے والے ہوں، وہ فقہی مسائل بیان کرنے والے ہوں، وہ مدرسے کی حد تک محدود ہوں، وہ مسجد کی حد تک محدود ہوں، بعض و نصیحت کرنے والے، کیا شاہ کے خلاف بھی بات کرنا علماء کی ذمہ داری ہے؟ امریکہ کے خلاف اس سے اعلان برات کرنا، استکبار عالمی کو للکارنا اور اس کی سازشوں کو بربلا کرنا، کیا عالم کی ذمہ داری ہے اصلاً؟ حوزہ علمیہ کی ذمہ داری ہے اصلاً؟ ایک مجتہد، ایک فقی کی ذمہ داری کہ وہ شاہ کو للکارے، وہ شاہ جو قرآن پاک پرنٹ کرواتا ہے، تقسیم کرواتا ہے، جیسے آل سعود کرواتے ہیں، تمام حاجیوں کو تقسیم کرواتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں محمد، یعنی جو شاہ عبداللہ ہے، اس کو بیسٹ اسلامی شخصیت کا ایوارڈ دیا گیا، آج ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، بیسٹ اسلامی شخصیت کا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کی بڑی خدمت کی، یہ آج کے اخبار میں آیا، بڑی قرآن کی خدمت کی، دین کی خدمت کی، اس لیے عالم اسلام کا محبوب ترین فرد شاہ عبداللہ ہے، تو ایسے ہی شاہ ایران محبوب تھا، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن تقسیم کرتا تھا، کبھی کبھار مجلس میں چلا جاتا ہوگا، اپنے محل کے اندر مجلس برپا کر لیتا ہوگا، لہذا کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارا شاہ سے کیا جھگڑا ہے؟ ہمارے شاہ سے تو کوئی جھگڑا نہیں، ملا کا جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ تو اس زمانے میں اذان محترم اس طرح سے دین و سیاست جدا تھے کہ کوئی یقین ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے، حالانکہ ہم اپنے آپ کو انبیاء کے وارث کہتے ہیں، حوزہ علمیہ اس زمانے میں بھی موجود تھا، نجف موجود تھا، حوزہ علمیہ قوم بڑا اسٹرانگ تھا اذان گرامی، لیکن آپ دیکھیں جب امام نے اپنی تحریک کا آغاز کیا ہے، لوگوں نے اعتراض کیا، بہت سے علماء نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ جو آپ نے تحریک شروع کی ہے، آپ کا یہ کام ہے؟ ایک عالم کو زیب دیتا ہے کہ وہ یہ کام کرے، ایک عالم کو زیب دیتا ہے کہ وہ شاہ کو للکارے، امریکہ کے خلاف باتیں کرے، آپ کا کام ہے آپ فقہ پڑھائیں، اصول پڑھائیں، آپ فلسفہ پڑھائیں، آپ درس اخلاق دیں، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، امریکہ سے مقابلہ کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ حضرت محترم، اس وقت میں امام نے یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ شاہ قرآن چھاپ کے اور تقسیم کر کے اپنے آپ کو قانونی شخصیت بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے، مذہبی شخصیت بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن اصلاً اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت محترم، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اسلام اور سیاست آپس میں جدا جدا تھے۔ امام خمینی کی آپ اسپیچز اٹھا کر دیکھیں، خطابات اٹھا کر دیکھیں، کتنی اسپیچز صرف دین و سیاست کی ہماہنگی کے لیے امام خمینی نے ارشاد فرمائی، کتنی اسپیچز، کتنے انٹرویوز کے اندر دین و سیاست کی ہماہنگی کی بات کی، یعنی اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ لوگ بالکل شجرہ ممنوعہ سمجھتے تھے، شاہ ایران، کیوں بھائی شاہ ایران کے خلاف بات کی جائے، کیوں امریکہ کے خلاف بات کی جائے، کیوں ایران کے اندر اسلامی حکومت کی بات کی جائے، آپ دیکھیں۔ لہذا زان محترم خلاصہ کروں کہ اس زمانے میں دین و سیاست کی جدائی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، آج تو بڑا آسان ہے، دین و سیاست ہماری نگاہ میں ایک بہت بدیہی چیز ہے آج کے زمانے میں، جو لوگ خصوصاً امام خمینی کے افکار کو جنہوں نے پڑھا ہے، سنا ہے، مطالعہ کیا ہے، وابستہ رہے، ان کے لیے بہت سامنے کی بات ہو گئی ہے، بدیہی چیز ہو گئی۔ لیکن اذان کرامی ابھی بھی ہم جس پاکستان کے اندر رہتے ہیں، اسی پاکستان کے اندر مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ابھی بھی دین کو سیاست سے جدا سمجھتا ہے، بہت بڑا طبقہ ہے، دانشور ہیں اس کے اندر، عام عوام ہیں، بعض علماء ہیں جو دین کو سیاست سے اس وقت بھی جدا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں عزاداری کرنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، نماز جمعہ قائم کرنا عبادت ہے، خمس دینا عبادت ہے، یہ سارے کام عبادت ہیں، لیکن اگر ہم اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کریں، اپنے ملک کے اندر سیاسی لحاظ سے اپنے آپ کو طاقتور بنانے کی کوشش کریں، سیاست میں وارد ہونے کی کوشش کریں، کہا اس کا تو دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو دینی کام نہیں ہے، اس کے لیے ہم زحمت کیوں کریں، کیوں باہر نکلیں۔ زانی محترم بہت امپورٹنٹ ہے اس نقطے کو سمجھنا۔ دیکھیں استکبار جہانی نے، بلکہ آپ بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں چلے جائیں، علماء یہاں بیٹھے، میں جسارت کر رہا ہوں، بہت معذرت چاہتا ہوں علماء سے، کہ زانی محترم آپ بنو امیہ اور بنو عباس کا زمانہ دیکھ لیں، وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو حالات پیش آئے آپ ان کا ذرا مطالعہ کر لیں، کس طرح سے دین کو سیاست سے جدا کیا گیا، کہ حکومت ایک الگ شے ہے، شریعت ایک الگ چیز ہے، فقہ ایک الگ چیز ہے، اور حکومت اور سیاست ایک الگ چیز ہے۔ ضروری نہیں ہے حکمران کے پاس علم بھی ہو، قرآن کا علم بھی اس کو آتا ہو، حدیث کا علم بھی آتا ہو، کیا ضروری ہے کہ حکمران سنت پر عمل کرے، کیا ضروری ہے کہ حکمران دین پر عمل کرے، کیا ضروری ہے کہ حکمران واجبات کو ادا کرے، حضرت محترم کوئی ضروری نہیں۔ اب یہ بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے سے یہ پریکٹس جاری رہی۔ فقہا کون ہوئے؟ فقہا دربار میں کبھی آتے تھے، جاتے تھے، فتوے دیتے تھے، اور اذان محترم ان کے کچھ ہدیے پیش کر دیے جاتے تھے، ان کا شہریہ لگا ہوا تھا، تو بعض دفعہ ایسے فتوے دیے جاتے تھے جیسے حکمران چاہتا تھا۔ قاضی شرعہ کو آپ دیکھیے، اذان گرامی کس کے خلاف فتویٰ دیا؟ فرزند رسول کے خلاف فتویٰ دیا۔ حضرت محترم ایسے ایسے مفتیان جو گھروں میں بیٹھ کر، مدرسوں میں بیٹھ کر فتوے جاری کرتے تھے، کس کے خلاف؟ بانی شریعت کے خلاف، بانی شریعت کے فرزندوں کے خلاف، روح اسلام کے خلاف فتوے جاری کرتے تھے، سلاطین کو تقویت دیتے تھے۔ دین و سیاست میں کہاں سے ہم آہنگی ہوگی؟ کہا فقیہ کا کام ہے سلطان کی ہم آہنگی کرنا، ہمراہی کرنا، اس کو طاقتور بنانا، یہ بنو امیہ بنو عباس کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے اذان گرامی ہمارے مختلف اسلامی ممالک کے اندر سلاطین حکمران علماء کو بلاتے ہیں اپنی تقویت کے لیے، ان کی کانفرنسز کرواتے ہیں اپنی تقویت کے لیے، ملک میں یزیدی نظام نافذ کرتے ہیں، لیکن اس کا جواز کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ علماء سے حاصل کرتے ہیں۔ لہذا زانی گرامی آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ بہرحال زانی محترم ایک نقطہ میرے خیال ہے مولانا صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، میں زیادہ سن نہیں سکا، بہت اہم نقطہ، میں صرف ایک نقطے پہ ہی بحث کروں گا، باتیں تو ظاہر ہے بہت ساری ہیں اور علماء کرام انشاءاللہ فرمائیں گے۔ دیکھیں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ عوام سے بہت کلوز تھے، عوام کا امام سے رابطہ اور امام کا عوام سے رابطہ بہت مثالی رابطہ تھا، یہ وہ رابطہ تھا جو انبیاء کا رابطہ تھا، جیسے انبیاء اپنی عوام سے جدا نہیں تھے، موسیٰ اپنی عوام سے منقطع نہیں تھے، عیسیٰ اپنی عوام سے منقطع نہیں تھے، رسول اللہ اپنی عوام سے منقطع نہیں تھے، علی اپنی عوام سے منقطع نہیں تھے، جس نے خود بائیکاٹ کیا وہ بائیکاٹ کیا، لیکن علی درمیان مردم رہتے تھے، لوگوں کے درمیان رہتے تھے، لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، علی کا دل عوام کے ساتھ دھڑکتا تھا، انبیاء کا دل ان کی عوام کے ساتھ دھڑکتا تھا، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. زن محترم آپ دیکھیں اہم ترین نقطہ ہے یہ, میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ اس کے اوپر بات ہونے لگی. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے زن محترم اپنے اللہ پر توکل کے بعد اپنی عوام کے اوپر ایمان لے کر آئے, اپنی عوام پر ایمان لے کر آئے. اور زن محترم امام اس بات کے قائل تھے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کرامت عطا فرمائی ہے, انسان کی فطرت پاک ہے. اگر ہم اسلام کا پیغام عوام تک پہنچائیں, دین کا پیغام عوام تک پہنچائیں, قرآن کا صحیح پیغام اگر عوام تک پہنچ جائے, عوام کھڑی ہو جائے گی, عوام قیام کرے گی, عوام قربانی دے گی. اس زمانے میں اذان گرامی بہت سے لوگ یہ باتیں کیا کرتے تھے. امام خمینی کو کہا کرتے تھے آپ جس عوام پر تکیہ کر رہے ہیں یہ آپ کو بہت جلد دھوکہ دینے والی ہے, یہ عوام جب سخت مشکل ہوگی, آزمائش کا وقت ہوگا, یہ عوام آپ کو دھوکہ دے جائے گی. زن محترم اس وقت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ واقعات ہو چکے تھے, کہا کہ وہ عوام, وہ مومن عوام کہ جس نے اس انقلاب کے لیے قربانیاں دی ہیں, جس نے اس تحریک میں قربانیاں دی ہیں, آپ ان کو متہم کرتے ہیں؟ نہیں واللہ, میں ایمان رکھتا ہوں اس عوام کے اوپر کہ یہی شاہ کا تختہ پلٹے. امام کاملاً ایمان رکھتے تھے اپنی عوام کے اوپر, عوام سے جدا نہیں ہوئے. اور امام کی جو زندگی تھی بالکل عوامی زندگی تھی. امام کی گفتگو آپ دیکھ لیجئے, ہم تو پھر بھی اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے بعض دفعہ, میں اپنی بات کر رہا ہوں, بعض دفعہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ علمی اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں, علمی اصطلاحات کا استعمال کر کے ہم عوام کے اوپر رعب بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, حاجی مجھے بہت کچھ آتا ہے. عوام کو ہدایت دینا بعض دفعہ مقصد نہیں ہوتا, اپنا رعب بٹھانا مقصد ہوتا ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی زن محترم آپ اسپیچز دیکھیں, آپ حیران رہ جائیں گے, حیران رہ جائیں گے. اتنی سادی گفتگو, اتنی سمپل بات, بالکل سادہ سا جملہ, لیکن اس سادے سے جملے میں بھی زن محترم ایک انقلاب ہوتا تھا, ایک تحرک ایجاد ہو جاتا تھا, انسان پلٹ جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص کے ساتھ وہ جملہ ادا ہوتا تھا, خدا کے لیے وہ جملہ ادا ہوتا تھا. تو امام بہت عوامی شخصیت تھے, زن محترم بہت ہی عوامی انداز سے زندگی گزارتے تھے, اپنی عوام پر اعتماد کرتے تھے. زن محترم آپ دیکھیں انقلاب اسلامی ایران برپا ہو گیا, انقلاب آ گیا, امام کے ہاتھوں انقلاب کامیاب ہو گیا. تو سوال یہ کہ انقلاب جب کامیاب ہو گیا تو بھائی ریفرنڈم کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ ریفرنڈم کیوں کروایا گیا سوال ہے نا زن محترم, پر ریفرنڈم کی کیا ضرورت ہے؟ ریفرنڈم تو اسلام میں تو ریفرنڈم کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے, ایسا ہی ہے نا. ہم کہیں یہ تو جدید مغربی نظام نے ہمیں ایک سسٹم دے دیا, تو ہم مغرب کو کیوں فالو کریں, ہم کیوں مغربی نظام کو فالو کریں, ہم کیوں اسلامی نظام کے اوپر عمل نہ کریں؟ بہت سے لوگ یہ شبہ ایجاد کرتے ہیں, لیکن امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اذان گرامی کہ جو ذات اسلام میں ڈوبی ہوئی ہستی تھی, جیسے کہ شہید صدر نے فرمایا کہ ذوبوا فی الامام کما ذاب هو فی الاسلام, امام کی ذات میں اس طرح سے ضم ہو جاؤ, ڈوب جاؤ جیسے وہ اسلام میں ڈوب چکے ہیں. اذان محترم آپ دیکھیے وہ امام کہ جو مجسم اسلام تھا, مجسم تعلیمات اسلامی پر عمل کرنے والی ہستی تھی, انقلاب کے بعد ریفرنڈم کرواتے اور عوام سے تائید لیتے ہیں کہ آیا جمہوری اسلامی کو قبول کرتے ہو. غالباً 98% یا 99% لوگ اس زمانے میں انقلاب کی حمایت کرتے ہیں, اسلامی نظام کی حمایت کرتے ہیں, تب امام اسلامی نظام کو نافذ کرتے ہیں. آپ دیکھیں اوائل انقلاب سے لے کر اور اب تلک, یہ جو ابھی انتخابات ہوئے ہیں رئیس جمہور کے, صدر کے جو انتخابات ہوئے ہیں, بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں, امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اوائل انقلاب سے لے کر اور جب تک زندہ رہے, جب بھی انتخابات ہوتے تھے امام انتخابات میں حصہ لیتے تھے, امام اسلامی جمہوریت پر ایمان رکھتے تھے, امام کہتے تھے کہ اسلامی جمہوریہ ایران, جمہوریہ اسلامیہ ایران, نہ ایک کلمہ زیادہ نہ ایک کلمہ کم, بعض لوگ جمہوریت کو نکالنا چاہتے تھے. بھائی جمہوریت ایک, اس کو کہا جاتا تھا کہ ایک مغربی طرز نظام ہے, لہذا جمہور کو کیوں بیچ میں لاتے ہو؟ بھائی آپ ولی فقیہ ہو, آپ مجتہد ہو, آپ حکم کرو اور حکم کے تحت سارے مسئلے حل ہو جانے چاہیے. عوام بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ نہیں, عوام کا تعلق بہت گہرا ہے سیاسی نظام سے. اگر عوام نہ چاہے تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا معصوم بھی نظام قائم نہیں کر سکتا اذان گرامی, اگر عوام نہ چاہے. اور امام عوام کی اہمیت کے اور قدر و قیمت کے قائل تھے. لہذا شروع سے آپ دیکھ لیں, امام نے الیکشن میں حصہ لیا, الیکشن میں لوگوں کو کھڑا کیا, اپنے شاگردوں کو کھڑا کیا, الیکشن میں خود ووٹ ڈالا اول سے لے کے آخر تک. اور رہبر معظم جب سے رہبر بنے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہمیشہ ووٹ ڈالتے رہے, مجتہدین ڈالتے رہے. عوام کا اذان گرامی, عوام پر اعتماد کرنا ضروری ہے. ہم عوام کے رول کو مائنس نہیں کر سکتے. افسوس کے ساتھ اذان گرامی, آج پاکستان کے اندر, پہلے تو پاکستان میں الیکشن کی مخالفت ہوتی تھی کہ ہمیں پاکستان جیسے سیکولر ملک کے اندر الیکشن میں حصہ لینا نہیں چاہیے, جائز نہیں ہے, لبرل سیکولر ملک ہے, لہذا یہاں لبرل ڈیموکریسی کے اندر آپ جو ہیں وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے. اب ایران کی جمہوریت کے اوپر بھی اعتراض شروع ہو گیا. کہا کہ اگر ایران میں بھی الیکشن ہوں گے تو لوگ آغا مصباح جیسی شخصیات کو کیا کر دیں گے, رد کر دیں گے. لہذا جمہور کے ہاتھ میں ہم زمام کیوں دیں, کیوں الیکشن کروائیں, کیوں ووٹنگ کروائیں؟ یہ ووٹنگ ٹھیک نہیں ہے. جب بھی ووٹنگ کروائی جائے گی, جب بھی الیکشن کروائے جائیں گے, لوگ علی کو چھوڑ کر امیر شام کو قبول کریں گے. یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, یہ تفکر دیا جا رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو. حسین محترم, اگر ایسا ہوتا تو امام خمینی جو ایک مرجع بھی تھے, ایک ولی فقی بھی تھے, ایک عارف بھی تھے, ایک فقی بھی تھے, کیا ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی؟ کیا رہبر معظم کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں جو ووٹ ڈالتے ہیں الیکشن میں؟ رہبر معظم کا فتویٰ ہے اذان گرامی, بس میں یہ بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. رہبر معظم کا اذان گرامی استفتاد آپ اٹھا کر دیکھیں ویب سائٹ کے اندر, احکام ویجئی انتخابات, یعنی انتخابات کے حوالے سے جو رہبر کے فتاوے ہیں علماء کرام بہتر جانتے ہیں. آپ ویب سائٹ پر جا کر سرچ کیجئے گا, انگلش میں بھی ہو سکتا ہے, ہو اردو میں بھی ہو, مجھے نہیں معلوم, فارسی کے اندر یہ موجود ہے. رہبر سے سوال کیا گیا کہ ایران میں انتخابات میں حصہ لینا واجب کفائی ہے یا واجب عینی, واجب کفائی ہے یا واجب عینی ہے؟ اذان محترم, رہبر کا جملہ ہے, رہبر کا فتویٰ ہے, فرماتے ہیں کہ انتخابات میں حصہ لینا واجب عینی ہے. نماز میت واجب کفائی ہے, لیکن نماز پنجگانہ واجب عینی ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے. تو جمہوری اسلامی کے اندر جو لوگ جمہوری اسلامی میں رہتے ہیں ان کے لیے انتخابات میں حصہ لینا واجب عینی ہے, نماز کی طرح. کون کہہ رہا ہے؟ رہبر کہہ رہا ہے. کسی خاتون نے سوال کیا کہ اگر شوہر اجازت نہ دے تو کیا بغیر شوہر سے پوچھے انتخابات میں حصہ لیا جا سکتا ہے, ووٹ ڈالا جا سکتا ہے؟ رہبر نے کہا کہ جمہوری اسلامی کے اندر ووٹ ڈالنے کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یہ رہبر کا فتویٰ ہے. رہبر سے سوال ہوا, اذان گرامی جو ہم سے اور آپ سے متعلق ہے, تو جمہوری اسلامی ایران کی بات ہو رہی ہے. رہبر سے جو آخری اس باب کے اندر سوال ہے وہ یہ ہے کہ آیا غیر ایران میں, یعنی ایران سے ہٹ کر دیگر اسلامی ممالک میں آیا ووٹ ڈالا جا سکتا ہے, جبکہ وہاں پہ جمہوریت اور لبرل ڈیموکریسی ہے اور دیگر ہے, اور حتیٰ کیا غیر اسلامی ممالک میں بھی الیکشن میں حصہ لیا جا سکتا ہے, ووٹ ڈالا جا سکتا ہے؟ رہبر کے جملے دیکھیں, میں بس یہ جملہ بیان کر کے آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں. اذان محترم, رہبر نے وہاں پہ فتویٰ دیا. کیا فتویٰ ہے؟ رہبر نے فتویٰ دیا کہ کسی بھی ملک میں فساد کو روکنے کے لیے, کرپشن کو روکنے کے لیے, ظلم و زیادتی کو روکنے کے لیے, یا پھر بڑے فساد کو کم کرنے کے لیے, اس کو چھوٹا کرنے کے لیے, ہم فساد ختم نہیں کر سکتے لیکن اس بڑے فساد کو کم کر سکتے ہیں. پہلے 100% ہوتا تھا, 100% ہوتا تھا, اگر ہم سیاست میں وارد ہوں, الیکشن میں حصہ لیں تو 75% ہو جائے گا. رہبر فرماتے ہیں بیشتر فساد کو کم کرنے کے لیے یا فساد کو ختم کرنے کے لیے یا پھر ایک دو درود بھیجے محمد والے محمد والے. یا پھر اسلام اور مسلمین کی تضعیف ہوتی ہو انتخابات میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے, اس صورت میں انتخابات میں حصہ لینا کیا ہے؟ جائز ہے؟ نہیں, یہ نہیں کہا جائز ہے, کہا واجب ہے. کیا کہا؟ واجب ہے. جواز کا فتویٰ نہیں ہے, وجوب کا فتویٰ ہے. واجب ہے, واجب. پاکستان میں ہوں, امریکہ میں ہوں, افریقہ میں ہوں, کہیں بھی ہوں آپ, اسلامی ممالک یا غیر اسلامی ممالک میں, جہاں فساد کو روکنا یا فساد کو کم کرنا ہدف ہو یا پھر اسلام اور مسلمین کی تضعیف ہوتی ہو الیکشن میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے, کہا وہاں پہ الیکشن میں حصہ لینا واجب ہے. اب ہم بات کریں پاکستان کے اندر کون سی ڈیموکریسی ہے, کون سی ہے, کون سی نہیں ہے. تو بھائی اگر ہم امام خمینی کے ماننے والے ہیں, رہبر کے ماننے والے ہیں, تو پھر یہ کیوں ہم ان فتاووں کے چکر میں پڑتے ہیں؟ ہمارے لیے فتویٰ رہبر کا حجت ہے, ایک مرجع بھی ہیں, ولی فقی بھی ہیں, ہمارے رہبر بھی ہیں, تو ہمیں ان کو فالو کرنا ہے. تو یہاں پہ اتنی بحثیں کرنے کی ضرورت کیا ہے, اتنے سیمینار کرنے کی ضرورت کیا ہے جمہوریت کے خلاف, لبرل ڈیموکریسی آپ بیان کرو وہ ٹھیک ہے, آپ بیان کرو, تشریح کرو لبرل ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے, اسلامی جمہوریت بالآخر کوئی چیز ہے یا نہیں ہے, آپ بحث کرو, علمی بحث کرو, لیکن فتویٰ دینے کا آپ کو حق نہیں ہے. فتویٰ مرجع دے گا, مجتہد دے گا, ولی فقی دے گا, آپ کو کوئی حق نہیں ہے فتویٰ دینے کا. آپ سب مقلد ہوں, علماء جو ہیں پاکستان کے اندر مقلد ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ فالو کریں رہبر معظم کو, آیت اللہ سیستانی کو. آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ کیا آپ کے سامنے ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام خمینی رضی اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کو سمجھنے کی, ان کے افکار کو سمجھنے کی, ان کے مشن کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. بار الہ امام خمینی کے درجات کو بلند فرما اور ہم سب کو ان کے پیروکاروں میں شمار فرما, اور ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے منتظرین میں شمار فرما. ایک دفعہ روح پرفتوح ہے امام خمینی کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.